बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अकराम, अस्सलाम वालेकुम। नूरे विलाय के इस प्रोग्राम में हम आप सबको खुश आमदीद अर्ज़ करते हैं। जैसे नाज़रीन, गुज़श्ता प्रोग्राम हमारा ख़वातीन से रिलेटेड था कि जिसका मौजू था इस्लाम में ख़वातीन के हकूक़, तो उसी को हम जारी रखते हुए आज आपके सामने आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाज़रीन अकराम, इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह की नज़र में इस्लाम औरत के काम करने, सफ़र करने और पेशा इख्तियार करने के मुखालिफ नहीं है, बल्कि इस चीज़ का मुखालिफ है कि एक औरत जो है वो हवस परस अफराद के हाथों में खिलौना बन जाए। वो चीज़ जो इस्लाम की नज़र में अहमियत रखती है वो है एक औरत की शख्सियत और उसकी पाक दामनी का तहफ्फुज़। तो हमारे साथ रहिएगा। हम चलते हैं। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं मोहतरमा इस्लामी स्कॉलर मोहतरमा आसमा जाफरी साहिबा। अस्सलाम वालेकुम मोहतरमा, कैसी हैं
वालेकुम
आप?
सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह, खुदा का शुक्र है।
जैसे कि पिछले प्रोग्राम जो जिसका मौजू था इस्लाम में ख़वातीन के हकूक़, उस पे हमारी गुफ्तगू जारी थी, लेकिन वक्त में इतनी गुंजाइश नहीं थी कि हम इसको जारी रखें। तो उसी से रिलेटेड मैं आपसे कुछ सवाल करूँगी कि इस्लाम में ख़वातीन के हकूक़ की जहाँ बात हो रही है, तो आप सबसे पहले बताएं कि दीन इस्लाम में मकाम ज़न के बारे में क्या नज़रिया है?
यूज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वबिही नस्तईन। मैं भी तमाम नाज़रीन की खिदमत में सलाम अर्ज़ करती हूँ और खुश आमदेद कहती हूँ जी। पिछला प्रोग्राम हमारा, जैसे नाज़रीन ने देखा, उसमें हमने गुज़श्ता अक़वाम का, क्योंकि हमने कहा ये बताना ज़रूरी है ताकि हमें इस्लाम की अहमियत का, दीन इस्लाम की, तफक्कुर इस्लाम, निज़ाम इस्लामी का, उसकी अहमियत का पता चल जाए कि हम जितना भी शुक्र अदा करें परवरदिगार आलम का कि हम मुसलमान हैं, खुदा ने हमें मुसलमान पैदा किया, दीन
एक
इस्लाम का
इस्लामी घराने में
पैरोकार,
पैदा
एक इस्लामी
किया।
घराने में, तो जितना भी शुक्र अदा करें वो कम है। वो मैंने अर्ज़ की। और मैं अब इस्लाम का नज़रिया और ख़वातीन के जो हकूक़ हैं इस्लाम में, दीन इस्लाम में, जैसा कि आपने सवाल किया, उसके बारे में अर्ज़ करूंगी। और मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ पैगंबर गिरामी इस्लाम की एक हदीस से करना चाहूंगी कि बहुत खूबसूरत हदीस है ख़वातीन के बारे में, कि पैगंबर गिरामी इस्लाम इरशाद फरमाते हैं, मा अक्रम अन्निसा इल्ला करीम वला अहाना उन हुन्ना इल्ला लईम। ये नहजुल फसाहा में है और हदीस नंबर 1520 है, 1520 नंबर की ये हदीस है कि पैगंबर गिरामी इस्लाम फरमाते हैं ख़वातीन के बारे में कि ख़वातीन का इज़्ज़त व एहतराम नहीं करता मगर एक अजीम और बुज़ुर्ग शख्स, जो अजीम शख्सियत का मालिक हो, और उनकी अहानत या बेइज्जती, ख़वातीन की बेइज्जती नहीं कर सकता मगर एक पस्त और बेकीमत शख्स। ये खूबसूरत हदीस पैगंबर गिरामी इस्लाम की। और कहते हैं कि ये पैगंबर गिरामी इस्लाम ने उस वक्त ये हदीस इरशाद फरमाई थी कि जब अरब में ये नज़रिया था और तारीख़ का ये नज़रिया था, मतलब लोग कहते थे कि एक औरत की जगह रूए ज़मीन पर नहीं है, ज़मीन के ऊपर नहीं है, ज़मीन के नीचे है, यानी उसको मरना चाहिए, उसको दफन होना चाहिए। और हिर्स वग़ैरह में भी कोई उसके कोई कीमत नहीं थी, लेकिन पैगंबर गिरामी इस्लाम ने इतनी इज्जत दी और इतना औरत का मकाम बढ़ाया। ऐसी बहुत सारी हदीस हमें मिलती हैं, अहादीस हमें मिलती हैं, हज़रत अली अलैहिस्सलाम की भी हैं कि मौला अली अलैहिस्सलाम ने जैसे फरमाया कि अलमरअतु रैहानतु, कि वो एक फूल है,
फूल की मानिंद है
एक फूल
औरत।
की मानिंद, एक फूल है, रैहाना एक फूल का नाम है जो कि जन्नत में। तो ये इससे तशबीह दी है, बहुत खूबसूरत तशबीहात हैं दीन इस्लाम की। और फिर औरत का मकाम इतना बढ़ाया कि इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह, इमाम फरमाते हैं, इमाम राहिल उनकी किताब है सहीफ़ा इमाम, उसमें इमाम फरमाते हैं कि जितनी खिदमत दीन इस्लाम ने ख़वातीन की है, एक औरत की है, वो किसी ने नहीं की, यानी दीन इस्लाम के अलावा और किसी ने भी एक औरत की इतनी खिदमत नहीं की। और अगर आप लोगों को पता चल जाए कि दौरे जाहिलियत में, जाहिलियत में यानी सिर्फ अरब नहीं,
तमाम वो
तमाम ममालिक,
ममालिक
जिस तरह
जिसमें
हमने
आपने
कहा
रोम, यूनान,
जी,
ईरान और
मिस्र, ये सब
मिस्र
जिसका
वगैरह,
जिक्र किया,
जी,
कहा दौरे जाहिलियत। अगर उस वक्त आप लोग देखे, बयान नहीं कर सकता तारीख भी कि औरत का क्या मकाम था, اور اب آپ کو, اب آپ دیکھیں کہ اب اسلام نے کیا مقام دیا ہے ایک عورت کو, اور نظام اسلامی میں, نظام ہستی میں, ایک نظام ہستی میں وہ کہتے ہیں کہ ظلم و ستم کی کوئی گنجائش نہیں ہے, کوئی وجود نہیں ہے ظلم و ستم کا. نظام ہستی میں کوئی ظلم و ستم کا کوئی وجود نہیں ہے, اور کوئی خاتون, کوئی عورت یہ نہیں کہہ سکتی کہ اس نظام ہستی میں مجھ پر ظلم ہوا ہے. اور کہتے ہیں کہ نہ ہی کوئی مرد یہ دعویٰ کر سکتا ہے نظام ہستی میں کہ نظام ہستی میں مجھے برتری حاصل ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. خلقت میں, انسانیت میں پروردگار عالم نے دونوں مرد اور خواتین کو ایک ساتھ خلق کیا ہے. دین اسلام کا نظریہ یہ ہے عورت کے بارے میں کہ وہ کہتے ہیں کہ ان کو حقوق دینے سے پہلے پہلے ان کو انسان سمجھو, جو دوسرے اقوام میں نہیں تھے, ان کو پہلے انسان سمجھو اور اس کے بعد ان کے حقوق کی بات کرو. ایک مشہور دانشمند ویلڈورانٹ, وہ کہتے ہیں کہ جب صنعت کا قیام ہوا, یعنی یہ فیکٹریاں وغیرہ جب چلنے لگی, تو پہلے کہتے تھے کہ خواتین کو گھروں میں حبس کرو, ان کو زندانی, یعنی ان کو بالکل قید کر دو. لیکن جب صنعت کا قیام ہوا تو یہ کہتا ہے کہ ہم نے خواتین کو باہر نکالا مزدوری کرنے کے لیے, مزدور کے طور پہ ہم نے خواتین کو نکالا. اور ایک مقالہ میری نظر سے گزرا, وہ امریکہ کے کسی ایک اخبار میں چھپا تھا, کہ اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ ہم خواتین کو ان کے حقوق کے بہانے سے ڈیموکریسی کو ہم فروغ دے رہے ہیں, ڈیموکریسی کو رائج کر رہے ہیں اس میں, یعنی اس بہانے سے, ہم خواتین کے حقوق کے بہانے سے جو ان کو باہر نکالتے ہیں, تو ہم ڈیموکریسی کو رائج کر رہے ہیں, اس کی ترویج کر رہے ہیں, اس کو آگے بڑھا رہے ہیں. لیکن یہاں پر دیکھیں کہ دین اسلام جو ہے نا, وہ عورت کا مرتبہ اتنا بڑھا رہا ہے کہ خلقت میں, انسانیت میں یہ برابر ہیں, مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں ہے. قرآن میں بھی جہاں پر مردوں کی بات ہوتی ہے, مردوں کے نمونے پیش کیے جاتے ہیں, وہیں پر خواتین کے بھی ہیں, اور فرق نہیں کرتا کہ یہ بہترین نمونے, یہ اس میں کوئی مرد ہو اس کا نمونہ پیش کرے, یا بلکہ خواتین کو بھی, تمام مردوں کے لیے بھی, تمام خواتین کے لیے بھی نمونہ عمل قرار دیا ہے. اب قرآن دیکھے کہہ رہا ہے کہ جو بہترین نمونے پیش کر رہے ہیں اس میں کہہ رہے ہیں کہ حیات طیبہ تک پہنچنے کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہے, ایمان اور عمل صالح کی. اور اس سے کوئی فرق نہیں کرتا کہ یہ مرد ہو یا خواتین ہو, دونوں کے لیے ہے اور دونوں اس مقام تک پہنچ سکتے ہیں.
بہت شکریہ, بہت اچھی گفتگو رہی. جیسے خار آپ نے ابھی بتایا ہے کہ جو مرد اور خاتون میں کوئی فرق نہیں ہے, اور تو میں یہ سوال آپ سے کرنا چاہوں گی کہ انسانی لحاظ سے مرد اور خواتین میں کوئی فرق نہیں ہے, تو کیا ان کے حقوق بھی برابر ہیں؟
ان کے, جی بالکل, ان کے حقوق بھی برابر ہیں. جو حقوق مردوں کو ملے وہی خواتین کو بھی ملے ہیں. یہ اگر فرق کرتا ہے, اگر حقوق برابر ہے, تو کچھ چیزوں میں فرق بھی پروردگار عالم نے رکھا ہے, یہ اس کی حکمت ہے. جیسے جسمانی لحاظ سے, احساسات کے لحاظ سے, ایک خاتون کو, ایک عورت کو اس میں احساسات زیادہ رکھے, اور اس کے احساسات بہت لطیف بھی ہیں. جس طرح سے ماں بنایا,
صنف نازک بنایا,
صنف نازک بنایا, صنف نسواں کہتے ہیں خاتون کو. اور اس لیے کہتے ہیں کہ یہ نرسنگ کا جو پیشہ ہے, نرسنگ کا جو کام ہے, یہ جاب ہے, یہ خواتین ہی کو سوٹ کرتا ہے, کیونکہ خواتین میں وہ احساسات ہے, وہ لطافت ہے کہ وہ اس میں کامیاب ہیں ایک بیمار کو. جی, اب یہ اگر یہ کہتے ہیں کہ دیکھے کچھ امتیازات خواتین کو دی ہیں جو مردوں کو نہیں دی ہے, اور اگر اسے یہ امتیازات دی ہیں اور اس کو نہیں دی, تو یہ اس میں کوئی کمی کی وجہ سے نہیں کہ کوئی نقص ہے, جس کو ہم آج کل اسی کو لے کر ہم خانوادوں میں اور فیملیز میں اتنے جو ہے نا یہ اختلافات بڑھ رہے ہیں کہ مرد کو زیادہ حق دیا جاتا ہے اور مرد کو سب کچھ حاصل ہے. نہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. وراثت کے اعتبار سے بھی, اگر وراثت میں مرد کا دو حصہ ہے, تو اس طرف سے ہم دیکھتے ہیں کہ نفقہ بھی تو ہے, نفقہ بھی تو ہے. اب اس کے کاندھوں پر, ایک مرد کے کاندھوں پر بہت بھاری ذمہ داری ہے اپنی بیوی بچوں کے نفقے کا, والدین کا, ان کا. لیکن ایک خاتون پہ, ایک عورت پہ نہیں ہے. عورت اگر جاب کر رہی ہے, اگر کام کر رہی ہے, تو اس کی تنخواہ, اس کا اپنا پیسہ بھی اس کا اپنا ہے. یعنی مرد اس میں دخل اندازی نہیں کر سکتا, تصرف خرچ نہیں کر سکتا, خرچ نہیں کر سکتا اس کو, وہ اس کا اپنا ہے. وہ اس کا اپنا ہے، اور دیا بھی خاتون سے تعلق رکھتا ہے، دیا بھی خاتون سے ہی تعلق رکھتا ہے، اور اسی طرح سے ارث میں بھی، یعنی شوہر کے ارث میں بھی زیادہ حصہ ایک خاتون کا ہے. تو ہمیں ان تمام چیزوں کو بھی دیکھنا چاہیے، وہ یہ حقوق جو ایک خاتون کو، جو ایک مرد کو حاصل ہے، وہ خاتون کو حقوق اقتصادی. 1883 تک یعنی کوئی اقتصادی حق نہیں تھا خاتون کا، اس کے بعد سارے حقوق، یعنی وہ تنخواہ، اس کے پیسہ، اس کی سب کچھ، اس کا جائیداد، اس کا اپنا جو اس نے بنائے وہ اس کا اپنا ہے، یعنی وہ مستقل ہو چکی ہے. اور اسی طرح دوسری چیزوں میں بھی اگر ہم دیکھتے ہیں، حق سیاست ہے، سیاست میں بھی سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 12 میں اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ خواتین بھی سیاست کے میدان میں آ سکتی ہیں، حصہ لے سکتی ہیں سیاست میں، چاہے وہ ووٹ ڈالنے کا ہو یا اس میں شرکت کا ہو.
جیسے وہ آپ نے بتایا تھا پہلے بھی کہ اسلام سے پہلے جو گزشتہ ملن تھی اس میں کوئی حق حقوق نہیں تھا، لیکن اسلام نے آ کر خواتین کو اتنا احترام دیا، یہ تک کہ ان کو مثلا ووٹ ڈالنے کا اور حق دیا، اور انتخاب کرنے کا، منتخب ہونے کا بھی حق دیا ہے.
اب اگر پروردگار عالم سب کو ایک عورت خاتون خلق کرے یا سب کو ایک مرد، تو پھر دنیا کا کیا بنے، دنیا کا کیا بنے پھر؟ اب یہ احساسات اور جسمانی لحاظ سے، اس جسمی لحاظ سے، اس بناوٹ کے لحاظ سے فرق ہے، ورنہ مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں. جو حد و حدود، جو عبادات، جو احکام، جو احکام دین، عقائد، جو کچھ بھی ہے، جو مرد پر واجب ہے وہی خاتون پر بھی واجب ہے.
صحیح جواب کا خواتین کو کہا ہے تو مردوں کو بھی کہا ہے،
مردوں کو بھی کہا ہے. اب دیکھیں کہ اس میں اگر حد جاری ہوگی تو صرف مرد پر نہیں ہوگی، خاتون پر بھی حد جاری ہوگی. اب جیسے ہم نے حق اقتصادی کا کہا کہ ایک خاتون کو ہے، یہ حق ہے، حق اقتصادی اس کا ہے، اور اسی طرح حق سیاسی بھی ہے، سیاسی حق بھی، یعنی سیاست میں بھی ایک خاتون حصہ لے سکتی ہے. سورہ ممتحنہ آیت نمبر 12 میں اس کا بہت واضح طور پہ بیان کیا گیا کہ خواتین بھی سیاست کے میدان میں آ سکتی ہیں، سیاست میں حصہ لے سکتی ہیں، اس میدان میں آ سکتی ہیں. اور اسی طرح سے خانہ داری کا ہے، اور ایک عورت کے قدموں کے نیچے پروردگار عالم نے کہا ہے کہ جنت ہے ماں کے قدموں کے نیچے، اور اگر ماں ہے تو وہی، یعنی پورے گھر کو جو وہ چلا رہی ہے، اس کا یہ مطلب ہے کہ سارے اس کے فرما بردار ہیں. اور اصل نوکری میں بھی وہ بھی ایک خاتون کا حق ہے، وہ نوکری کر سکتی ہے، اصل نوکری میں کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ واجب نہیں ہے اس خاتون پہ، اگر وہ کرے گی بھی تو اس کا بھی
ہو تو گھر سے باہر نکلے.
اب وہ اس کا اپنا بھی، وہ جو نوکری کرے اس کا اپنا پیسہ بھی، اور شوہر کا بھی جو ہے وہ بھی اس پہ، یعنی نفقہ اس کو دیتی ہے، تو وہ اس کا اپنا مال بھی اس کا اپنا ہے. اب اسلام میں، دین اسلام میں دنیائی چیزوں کو زیادہ اہمیت نہیں دی جاتی، بلکہ دینی اور اخروی چیزوں کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے. اور اسلام میں، دین اسلام نے کل کا نظریہ رکھا ہے، جز کا نہیں رکھا. اگر ہم مردوں کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ ان کو ارث زیادہ مل رہا ہے، تو پھر ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ وہ نفقہ بھی ان پر ہے، اتنی بھاری ذمہ داری ہے. یہ ایک عورت کے لیے ایک امتیاز ہے، اس کے لیے، عورت کے لیے ایک امتیاز ہے کہ اس کو اس پر کام کرنا واجب قرار نہیں دیا گیا، اور اس کا اپنا مال اس کا اپنا ہے، اور شوہر اس میں دخل اندازی نہیں کر سکتا، خرچ نہیں کر سکتا، تصرف نہیں کر سکتا. لیکن ہاں، شوہر کے مال میں یہ اس طرح سے یہ ہو سکتا ہے. تو یہ ایک امتیاز ہے خواتین کے لیے کہ جس کو وہ سمجھ نہیں پا رہے، اور باریک، اس لیے ہم نے کل کو دیکھنا ہے، جز کو نہیں دیکھنا ہے. اگر جزی باتوں پہ اس طرح ہم نے دیکھا تو پھر وہی کہ خانوادوں میں اور فیملیز میں بدمزگیاں ہوتی جائے گی، اور خدا نخواستہ یہ خانوادے بکھر جائیں گے.
بہت اچھی بات آپ نے کی ہے، لیکن اس جو آپ نے بھی گفتگو کی ہے، اس سے میں یہ کہوں، سوال پوچھوں گی آپ سے کہ جو کہتے ہیں کہ قضاوت کا حق صرف مرد کو حاصل ہے، تو اس سے کیا مراد ہے؟
دیکھیں، قضاوت اور شہادت یہ بہت مشکل کام ہے. اب دین اسلام یہ کہتا ہے کہ جہاں مشکل کام ہوتے ہیں، جہاں مشکلات ہوتی ہیں وہاں مرد ہوتے ہیں، اور جہاں پر امتیازات کی بات ہوتی ہے وہاں پر خواتین ہوتے ہیں. دین اسلام کا یہ نظریہ ہے کہ جو مشکل کام ہے وہ بھاری ذمہ داری مردوں کے کاندھوں پر ہے.
خداوند عالم نے خلق ہی اس طرح سے مرد کو کیا ہے نا.
جی، خلقت ہی اس طرح سے. اب احساسات مرد میں بھی ہیں، لیکن خاتون میں کچھ اور طرح کے احساسات ہیں،
مرد کو تھوڑا مضبوط بنایا ہے،
اور اسی احساسات ہی کے بنا پر کہتے ہیں کہ مرد قضاوت کرے. اس لیے کہ اگر ایک عورت قضاوت کرے گی تو اس کے احساسات غالب آ جائیں گے,
نرم دل ہو جائے گا اور وہ فیصلہ کرنے میں.
اب دیکھیں کتنی خوبصورت تعبیر کی ہے قرآن نے, دین اسلام نے, کہ اگر عورت کرے گی تو اس کے احساسات غالب آ جائیں گے. اس لیے قضاوت, یہ مرد کرے یہ قضاوت. اور کہتے ہیں کہ شہادت بھی دو مرد ہوں, اور اگر دو مرد نہ ہو تو ایک مرد ہو, دو خواتین ہوں. اب دیکھیں کہ ایک خاتون اگر قضاوت کرے گی اور شہادت دے گی تو یہ بہت مشکل کام ہے. یہ رہبر بھی فرماتے ہیں, کہتے اس کے پیچھے کتنے کبھی وہ بہت خطرناک لوگ ہوتے ہیں اور ان کو دھمکیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے, انہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو ایک خاتون کیسے کرے گی؟ اب اگر وہ کام بھی کرتی اور یہ سب کچھ, تو اسے بہت زیادہ, رہبر بھی فرماتے ہیں, رہبر معظم انقلاب بھی فرماتے ہیں کہ خاتون کو بہت محتاط رہنا ہے ان معاملوں میں. اب یہ دنیائی چیزیں ہیں کہ دیکھیں کہ اس کو, یعنی اور کہتے ہیں کہ بعض لوگ اعتراض کرنے والے کہتے ہیں کہ یہ مرجع تقلید کیوں نہیں بنی ایک خاتون. اچھا, مرجع تقلید اگر بن جائے, جو مجتہدین ہیں جو مرجع تقلید ہے, آپ ذرا دیکھیں صبح سے شام تک کتنے لوگوں کی قطاریں لگی ہوئی ہوتی ہیں ان کے دفاتر میں, ان کے گھر پہ اپنے مسائل لے کر. اب اگر ایک خاتون ہو اور اسی طرح سے وہ لائن لگے نامحرموں کی, لوگوں اس کا سامنا ہو لوگ کتنے لوگوں سے, تو پھر اصل جو اس کی ذمہ داری ہے, جو گھر کو,
گھر میں رہ کر
گھر کی بنیادوں کو جو مضبوط کرنا ہے, تو پھر وہ کس طرح سے کرے گی اور وہ کب کرے گی؟ اب دیکھیں ان تمام چیزوں کا خیال رکھا ہے دین اسلام نے, اور بالکل مکمل حقوق دیے ہیں خاتون کو بھی. اگر نہیں دیا, وہ مجتہدی کے درجے پر پہنچ سکتی ہے لیکن فتویٰ نہیں دے سکتی. اب کس وجہ سے کہ اگر دے گی تو پھر یہ سب کچھ ہوگا, اور صبح سے شام تک یہ سلسلہ چلتا رہا تو پھر
گھر کو نہیں دیکھ پائے,
تو پھر گھر کو نہیں دیکھ پائے گی, جو ذمہ داریاں ہیں پھر ان کو وہ نہیں دیکھ پائے گی. اور بہت خوبصورت تعبیر کی ہے. اب دیکھیں یہاں پر امام خمینی بھی فرماتے ہیں کہ عورت کا مقام مرد سے ایک معاشرے میں بہت زیادہ ہے, اس کا مقام اور اس کا کردار بہت زیادہ ہے, اس لیے کہ عورت جو ہے وہ خود بھی فعالیت کرتی ہے, بہت ایکٹیو ہے, کام کرتی ہے, اور ایک فعال اور ایکٹیو نسل کی تربیت بھی وہ کر رہی ہوتی ہے. اس لیے ان کا مقام ایک عورت کا بہت بڑا. اور کہا کہ معاشرہ چل ہی, یعنی امام خمینی فرماتے ہیں کہ معاشرہ چل ہی نہیں سکتا دونوں سے, مرد اور عورت دونوں سے, اور برابر کے حقوق جب ہوں دونوں کے تو تب بھی یہ معاشرہ چل سکتا ہے. اور کہتے ہیں اگر بہترین خواتین کو اگر کسی معاشرے سے لے لے تو وہ معاشرہ سقوط کر جائے گا, وہ معاشرہ ختم ہو جائے گا, وہ ٹوٹ پوٹ جائے گا وہ معاشرہ, اگر ان خواتین کو اگر نکال دیں تو. اس لیے امام خمینی کہتے ہیں کہ نہیں, ایک کردار ایک عورت کا مرد سے زیادہ ہے. اور بہت خوبصورت تعبیر کر رہے ہیں آیت اللہ جوادی عاملی, وہ کہتے ہیں کہ آپ ذرا دیکھیں قرآن میں دیکھیں کہ کس طرح سے حضرت مریم کا کیا مقام ہے, صنف نسواں سے تھی, خواتین طبقے سے ان کا تعلق تھا. کہا ان کا مقام دیکھیں, کہتے ہیں یہ نہیں کہ حضرت مریم وہ صرف آواز سنتی تھی فرشتگان کی, فرشتوں کی, وہ صرف آواز سنتی تھی یا ان کو پیغام ملتا تھا. کہا نہیں, انہوں نے مشاہدہ کیا ہے, وہ دیکھتی تھی, ان کو دیکھتی تھی. اور آیت اللہ جوادی عاملی فرماتے ہیں, وہ کہتے ہیں اور یہ مقام حضرت مریم نے خود ہی کسب کیا تھا, خود ہی کسب کیا تھا اپنے رکوع, اپنے سجود, اپنے عبادتوں سے, اپنے قنوت سے. اس طرح سے جو ہے نا کہ حضرت مریم کا نام سورہ آل عمران میں پیغمبران الہی جو مرد پیغمبران تھے ان کے ساتھ حضرت مریم کا نام جو ہے نا وہ لیا جاتا ہے. تو یہ مقام کیا کم ہے ایک خاتون کے لیے, ایک عورت کے لیے, کہ وہ اس مقام پر پہنچ جائیں.
تو آپ نے جو یہ بات کی ہے محترمہ, خواتین کو جو حق نبوت نہیں مل سکا, تو اس بارے میں کیا ہے آپ کی رائے؟
جی اچھا سوال کیا آپ نے, یہ بھی کافی لوگ پوچھتے ہیں, اعتراض کرتے ہیں
کہ پیغمبران الہی کے ساتھ جناب مریم کا نام آتا ہے اور انہوں نے وہ مقام کسب کیا ہے, تو نبوت تک کے کیوں نہیں پہنچ سکی؟
واقعی میں یعنی یہ سوال بہت سارے لوگ کرتے ہیں, ان کے ذہن میں ہوتا ہے. یہاں پر بھی میں آیت اللہ جوادی عاملی کا ہی میں آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہوں گی کہ جو انہوں نے لکھا ہے کتاب جو ان کی بہت مشہور ہے زن در آئینہ جلال و جمال, اس میں وہ لکھتے ہیں کہ انہوں نے نبوت کو دو حصوں میں جو ہے نا انہوں نے تقسیم کیا ہے. انہوں نے کہا ایک نبوت انباہی ہے, یعنی کسرہ ہے اس کے نیچے زیر ہے, انباہی ہے, اور ایک نبوت تشریعی ہے. نبوت تشریعی وہی نبوت ہے جو پیغمبران کو ملا ہے، کیونکہ اس میں کام اجرائی ہے، اجرا ہوتا ہے، وہ مطلب اس کو نافذ کرتے ہیں جس کو ہم یہ کہیں، اور یہ بہت سخت کام ہے اور ایک خاتون کو نہیں دیا گیا ہے، لیکن نبوت انباہی خاتون کو دی گئی ہے، یعنی وہ بالکل آئندہ سے مطلع ہوتی ہے.
یعنی کیا علم جانتی سے کیا ہو رہا
ہے؟ انباہی یعنی یہ کہ وہ مطلع ہوتی ہے، وہ آئندہ سے جانتی ہے، اس کو پتہ چل جاتا ہے آئندہ کا، اور وہ فرشتگان کے ساتھ وہ ہم نشین ہے، یعنی فرشتے بھی، فرشتے ہم نشین ہیں دیگر ایک خاتون کے، اور اس کے لیے بہت بڑا مقام ہے، اس کے لیے بہت بڑا مقام ہے. تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ یہ نبوت خواتین کو ملی ہے، اور اس میں دیکھیں کہ اس طرح سے کہتے ہیں کہ اس نبوت انبائی میں حتیٰ کہ مردوں کو بھی کہا ہے کہ خواتین کے پیچھے چلو، جیسے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، ان کے بارے میں ہے کہ پیغمبر گرام اسلام نے حضرت علی علیہ السلام سے فرمایا تھا کہ حضرت زہرا سے آپ مشورہ کیا کریں، جو یہ کہیں ان کو مان لیا کریں. اب یہ دیکھیں، یہ نبوت انبائی بھی، یہ بھی ایک نبوت کی قسم ہے، اور کہتے ہیں کہ یہ خواتین کو ملی ہے، جس طرح سے ابھی میں نے کہا حضرت مریم کو،
آپ نے کہا
جی یعنی خواتین کو، اس وقت خواتین کو جی، یعنی جو اعتراض کرتے ہیں کہ جب مرد تھے تو پھر خواتین، وہ کہتے ہیں نہیں، نبوت کے وہ جو نبوت تشریح وہ نہیں مل سکتی، کیونکہ وہ بہت سخت کام ہے. اس لیے کہ میں عرض کر چکی کہ جو مشکلات ہوتی ہے مرد آتے ہیں، امتیازات کی ہوتی ہے تو خواتین آ جاتے ہیں.
سبحان اللہ، بہت اچھی بات کی ہے. میرا آپ سے آخری سوال یہ ہے کہ قرآن کچھ امتیازات خواتین کے لیے بیان کر رہا ہے، اس میں سے سب سے اہم امتیاز کیا ہے؟
جی، میری نظر میں جو سب سے اہم، یعنی اگر میری نظر آپ پوچھیں تو سب سے اہم امتیاز یہ ہے کہ سورہ روم کی آیت نمبر 21 ہے، کہ جس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہے ہیں کہ ایک خاتون کو، عورت کو اپنی نشانیوں میں سے قرار دے رہے ہیں، اور ہماری نشانیوں میں سے، آیات میں سے ایک یہ ہے کہ تم ہی میں سے، تمہارے لیے جفت، یعنی تم ہی میں سے ہم نے خلق کیا تاکہ اس کے ساتھ رہ کر تم آرامش اور سکون محسوس کرو، محسوس کرو. میری نظر میں تو یہ بہت، اور دوسرا یہ کہ فرشتوں کے ہم کلام، فرشتوں کے ہم نشین، فرشتوں سے گفتگو کرتے ہیں یہ، تو یہ امتیازات ایک خاتون کے لیے. قرآن میں پروردگار عالم فرماتے ہیں کہ انسانوں سے مخاطب ہو کر، یہ تمام کائنات، یہ چرند پرند، یہ حیوانات تمہارے لیے خلق کی ہے، لیکن قرآن میں آپ کو کہیں نہیں ملے گا کہ یہ فرمایا پروردگار عالم کو کہ میں نے ایک عورت کو، ایک خاتون کو، ایک مرد کے لیے خلق کیا ہے، بلکہ بہت خوبصورت طریقے سے کہتے ہیں کہ مرد اور عورت ایک دوسرے کا لباس ہیں، جس طرح لباس انسان کے عیبوں کو اور انسان کے بدن کو چھپا دیتا ہے، تو اس طرح سے یہ ایک مرد اور عورت آپس میں اسی طرح سے لباس کی مانند ہے کہ وہ اس کے عیب چھپائے، وہ اس کے عیب چھپائے. تو بہت خوبصورت تعبیر ہے یہ، اور میری نظر میں یہ امتیاز، اور خاص طور پر کہ جو پروردگار عالم اپنی نشانیوں میں سے ایک عورت کو قرار دے رہے ہیں، تو یہ بہت بڑا امتیاز ہے ایک عورت کے لیے.
یعنی یہ اسلام ہے کہ جس نے ایک عورت کو اتنا اعلیٰ مقام عطا کیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بہت بہت شکریہ محترمہ آپ کا، آپ نے جو گفتگو بیان کی دونوں پروگراموں میں، تو بہت زیادہ اس سے ہم لوگوں نے حاصل کیا ہے. انشاءاللہ ہمارے ناظرین کو بھی یہ پروگرام پسند آیا ہوگا. جی ناظرین، امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہمارا آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. ہمارے پروگرام کو دیکھتے رہیے، پسند کرتے رہیے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.